na benu rema arefate. Vasbata fa'ada anbiya'ihi wa awliya'ih bi qasas al-anbiya'i wal-mursalin wa akmala iman al-muslimina wal-mu'minin bi wilayati 'aliyyin amir al-mu'minina 'alayhi salam. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. سلام.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عراق و شام تاریخ کے آئینے میں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تاریخ میں عراق کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور شام کو بھی. اور شام جب ہم آج کہتے ہیں شام اردو میں تو ہم مراد سیریا لیتے ہیں، جبکہ بلاد الشام چار ملک فرسٹ ورلڈ وار کے، اگر آپ دیکھیں تو یہ فرانس نے ان کو تقسیم کر دیا اور چار ملک بنا دیے، جن میں سے ایک سیریا ہے، ایک جورڈن ہے، اردن، شام، فلسطین اور لبنان. یہ چار صوبے تھے ایک ملک کے جس کو کہا جاتا تھا بلاد الشام، اس کا نام شام تھا. توجہ ہے؟ تو عراق و شام کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ شام کی، اور خود عراق بھی بہرحال اس کی ایک وسعت ہے. تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف شہروں کی وہاں تاریخ ملتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی ولادت گاہیں ہیں. اور بابل کی تھوڑی سی تاریخ آج پیش کرنا چاہوں گا کہ بیبلون کو کہہ لیں کہ بابل یا حلہ اس کے ساتھ ہے، لیکن بابل خود ایک تاریخ تھی. آج تو کھنڈر ہے، آپ جائیں گے تو کچھ پہاڑیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اب تو خرابہ ہے. جبکہ 2500 سال پہلے، 6 centuries before Christ، یعنی 6 صدیاں پہلے جناب عیسیٰ سے، تقریباً 2600 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا بابل. اس زمانے میں کئی لاکھ آبادی تھی، کئی لاکھ، ہنڈرڈ آف تھاؤزنڈ اس کی اس زمانے میں آبادی تھی. اور وہاں پہ البتہ کہا جاتا تھا کہ بت پرستوں کا شہر تھا، دیوی دیوتاؤں کا شہر مانا جاتا تھا اور شرک کا مرکز تھا. ہر جگہ بت تھے، انبیاء وہاں پہ مسلسل آتے رہے تھے تبلیغ کرنے، لیکن لوگ مانتے نہیں تھے. وہاں البتہ موحد موجود تھے، کیونکہ ابھی تو حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے اس زمانے میں، تو یہودی تھے، لیکن وہ یہودی اکثراً غلام بنا لیے گئے تھے. تو اگر آج بھی آپ عراق جائیں گے تو حضرت ذوالکفل کے، اب آپ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں انبیاء علیہ السلام کی زیارت کا اتفاق ہوا ہے لوگوں کا، جناب آدم اور جناب نوح تو اب جناب امیر ہی کے ذریعے میں ہیں، اور جناب ہود و صالح نجف اشرف میں. اس کے علاوہ اکثر لوگ باہر سیکورٹی کے سے آج کل تو ویسے ہی نہیں جاتے، پہلے بھی بہت کم ہوتا تھا کیونکہ لوگوں کا شارٹ وزٹ ہوتا تھا، جلدی جلدی مین زیارات کر لیتے ہیں. تو خود بغداد میں بھی حضرت شعیب اگر آپ دیکھیں جناب خود موسیٰ وہاں پہ رہے ہیں جناب ابراہیم, تو لیکن حضرت شعیب کی ہے. حضرت ایوب جو داماد تھے جناب یوسف کے ان کے وہیں پہ قبر ہے حلہ میں اگر آپ جائیں گے. حضرت ذوالکفل, بہت سے انبیاء ہیں, اب میں چلے سب کے نام نہیں جو وہاں پہ ہیں. تو حضرت ذوالکفل کے اگر آپ جائیں گے تو ابھی بھی وہاں پہ اسی سال جو ہم وہاں پہ لے کے گئے تھے تو رائٹنگ جو دیکھیں گے تو عبرانی زبان میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں, عبرانی میں یعنی ہیبرو کے اندر. تو ایک تاریخ تھی یہودیوں کی کہ جو آج تک وہ ان کے پاس موجود تھی چیزیں, اور پھر اس کے بعد یہ پچھلے 100 سال کے اندر وہاں سے موو آؤٹ ہوئے سارے, اور پھر ہجرت شروع ہوئی. خود ایران کے اندر 4-5 لاکھ سے زیادہ یہودی تھے, اور ابھی بھی شاید ہیں, کیونکہ ان کی ایک سیٹ ہے پارلیمنٹ کی, مائنورٹیز کی ایران میں 5 سیٹیں, ان میں سے ایک یہودیوں کی سیٹ ہے, زرتشتوں کی ہے لیکن ان میں سے یہودیوں کی سیٹ ہے باقاعدہ پارلیمنٹ کی. تو سب سے زیادہ جو ہیں یہودی وہاں پہ اس وقت ایران میں ہیں, وہ شیراز میں, کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو سارے ایران میں پھیلے ہوئے تھے, وہ سب کے سب اب سمٹ کے آ گئے ہیں شیراز میں اور تہران میں. حتیٰ ایرانی مانتے نہیں ہیں, لیکن میں جب حضرت دانیال, نبی دانیال, دانیال انگلش میں کہا جاتا ہے, دانیال کی زیارت کے لیے گیا شوش, شوش دانیال کہا جاتا ہے, شوش شہر کا نام ہے, عربی میں کہتے ہیں توستر اور شوشتر, شوشتر مشہور ہے بڑا ایک فارسی کے اندر, تو شوش پرانا نام ہے, شوشتر ایرانیوں نے رکھا اس کا نام پھر, اور توستر عربی میں ہے نا لوگوں کی توجہ. تو وہاں شوشتر اگر آپ جائیں, تو جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے کہا, بھائی یہ زبان الگ بول رہے ہیں, یہ شیعہ نہیں لگ رہے ہیں. تو ایرانیوں نے مانا نہیں, کیونکہ وہ کہنا نہیں چاہتے تھے کہ ہم نے یہودیوں سے خالی نہیں کروایا, لیکن کیونکہ مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا کہ لباس ان کی ٹوپیوں سے, ان کے آپ کو پتا ہے کہ خاص بال جس طرح سے وہ بناتے ہیں اپنے لمبے بالوں کو, اور وہ زبان جو آپس میں بات کر رہے تھے مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی, لیکن پتا تھا کہ فارسی نہیں ہے نہ یہ عربی ہے, کیونکہ ساؤتھ آف ایران جو ہے خوزستان پورا عرب ہے, تو یہ عربی نہیں بول رہے اور نہ یہ فارسی بول رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ وہ اپنی یہودی زبان میں عبرانی میں بات کر رہے تھے, بچے ان کے جو انہوں نے لباس پہن رکھے تھے اور جس طرح سے سارا کا سارا نظام تھا حضرت دانیال کے ہیں. اور وہ اگر آپ دیکھیں تو جو یہودیوں ہمارے جیسے مسجد کا گنبد ہوتا ہے یا چرچ کا سلیب لگا ہوتا ہے, کراس ہوتا ہے, اسی طرح سے یہودیوں کی جو بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں خاص طریقے سے وہ ایک پیرامڈ سا بنایا جاتا ہے, خاص اس کی شیپ ہوتی ہے. حضرت دانیال کے ابھی بھی وہی تھا. تو بہت سے انبیاء علیہ السلام کے جو مزارات تھے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھے, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں, تاریخ ہے, کیونکہ وہ بھی انبیاء کو مانتے تھے, عیسائی بھی مانتے ہیں, یہودی بھی. تو خود عراق میں بھی ابھی تک میں نے وہاں پہ اندازہ لگایا کہ اب تعمیرات ہو رہی ہیں, تو وہ تبدیل کر رہے تھے, یعنی تقریباً 100-150 سال پہلے تک جب تک یہودی رہے ہوں گے تو انہیں کے پاس وہ سب مزارات, انبیاء علیہ السلام کے مزارات تھے, اور انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ اپنی زبان کے اندر سب کچھ لکھ رکھا تھا. اور میں نے بہت سے علماء کو دکھایا, انہوں نے کہا ہاں مانا کہ ہاں یہ ہیبرو زبان کے اندر لکھا ہوا سب. تو عزیزان گرامی پوری تاریخ ہے, بابل کی تاریخ میں آج پیش کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ عراق اور شام ہے موضوع, تو مجھے 1-2 دن چاہیے ہوں گے عراق پہ اس سے پہلے کہ میں شام کو پیش کر سکوں. چلیے گا نا میرے ساتھ موضوع میں جانتا ہوں, اب تاریخ کا موضوع بعض کا جو ہے اس میں وہ خشک ہوتا ہے, اس کے اندر پوری کی پوری ایک آپ کو داستان پیش کرنی ہوتی ہے, تو میں پیش کر رہا ہوں اپنے انداز سے, اس کو سنتے رہیے گا اسی محبت سے جیسے آپ سن رہے ہیں. تو عزیزان گرامی بابل کی تاریخ ہے, اور میں مختلف کتابیں دیکھ رہا تھا آج ایک بابل کی تاریخ کے اوپر, تو ایک صاحب نے تو اتنی زخیم کتاب لکھی تھی, تو میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے یہ لائے کہاں سے ہوں گے. پھر انہوں نے باقاعدہ حوالہ جات دے رکھے تھے, سب سے خوشی کی بات یہ تھی, اور انہوں نے باقاعدہ ہیبرو کے یعنی جو خود یہودیوں کی کتاب ہے, مقدس کتاب ہے, توریت کے, زبور کے, انجیل کے حوالہ جات دے رکھے تھے. ایک پوری تاریخ ہے بابل کی, اور بہت بڑی تہذیب تھی, بہت بڑا کلچر تھا جو سارا تباہ ہوا. اور یوں کہہ لیجئے کہ جیسے بڑے شہروں کے اندر آج آپ سنتے ہیں کہ بھئی یہ جس طرح سے بیراہ روی کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں, جیسے لندن سے متعلق کہا جاتا ہے, یا نیو یارک کے لیے کہا جاتا ہے, یا سنگاپور کے لیے کہا جاتا ہے, یا بڑے بڑے شہروں کے متعلق ایسی لوگ مشہور باتیں ہوتی ہیں, شراب ہے, مختلف گناہ ہیں, میں گنوانا نہیں چاہتا ہوں. تو تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بابل کی تاریخ بھی اسی داستانوں سے, اسی قسم کے داستانوں سے بھری ہوئی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام اللہ مسلسل اسی لیے بھیج رہا تھا کہ ان کو کرپشن سے روکے, ان کو اس بد کرداری سے روکے, ان تمام چیزوں سے روکیں, اور انبیاء آتے رہے ایک کے بعد ایک, ان کو تبلیغ کرتے رہے, انہوں نے کسی کی بات کو نہیں سنا. تو عراق کی ایک تاریخ ہے, اتنی بڑی بڑی ہستیاں اللہ نے بھیجی, جناب ابراہیم کا نام ہے, جناب موسیٰ کا نام ہے, جناب ذوالکفل کا نام ہے, جناب ایوب کا نام ہے, یہ سارے انبیاء آ کے تبلیغ کرتے رہے, جناب موسیٰ اور جناب شعیب, ان تمام انبیاء کا یہاں تبلیغ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بہت بڑی قدیمی تہذیب تھی, بہت مضبوط تھی, اور ان میں بہرہ روی تھی. انبیاء کا آنا بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کرپشن تھی, انبیاء انہی سرزمینوں پہ جا کے کہ جہاں توحید سے لوگ ہٹ جائیں, جہاں پہ لوگ پیغام سے ہٹ جائیں. میں ایک جملہ یہاں پہ روک کے کہوں گا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں گناہ گنوائے ہیں جن کی وجہ سے امتوں پہ عذاب آئے, کہ بھئی یہ وزن جب تولتے تھے, وزن کا جب بیلنس رکھتے تھے, تو اس میں خیانت کرتے تھے, اللہ نے ایک نبی کو بھیجا کہ ان کو روکو، یہ وزن کے اندر خیانت کرتے ہیں. انہوں نے جا کے تبلیغ کی، بار بار ان کو بتایا، ڈرایا، نہیں مانے، اس کے بعد عذاب آ گیا. اگر آپ دیکھیں تو ایک معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں وہ ہوموسیکشوالٹی کا شکار ہوئے، وہاں پہ نبی کو بھیجا، تبلیغ کرتے رہے، نہیں مانا، وہاں پہ عذاب آ گیا. اللہ نے کتنے انبیاء کو، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کتنے انبیاء کو کن ایک ایک گناہ کے لیے بھیجا کہ ان کو جا کے وارننگ دو، ان کو ڈراؤ، ان کو ہدایت دو، نہ مانے تو پھر عذاب آئے گا. اور اللہ نے عذاب بھیجے. اور قرآن کریم کی آیت ہے، وما كنا نهلك القرى حتى نبعث رسولا، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ پہلے رسول نہ بھیج دیں. ہم کبھی، اللہ کا پیغام ہے. اور یہ یورپ کیوں آج کامیاب ہے؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کی سیرت کو جاری رکھا ہوا. یہ پہلے وارننگ دیتے ہیں، بعد میں پینلٹی بھیجتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں، انبیاء کی سیرت پہ جو عمل کرے گا، قرآن کا اصول ہے، وہ ترقی کرے گا. جب ہم مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ پڑھتے رہیں صرف، بھائی تسبیح جپنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ عمل میں نہ لایا جائے. میں جانتا ہوں میں سب باتیں کہہ رہا ہوں، تو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ہم نے پریکٹیکل لائف میں رکھی ہی نہیں ہیں. صرف باتوں میں سنا دینا پہ سچائی بہت اچھی ہے، بھائی سچائی کس چڑیا کا نام ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے یا صرف سنانے کی داستان ہے؟ میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں؟ دے امانت ہو، دیانت ہو، معاشرے کے اندر عمل ہو. لیکن یہ بھائی مثال میں ایک سخت جملہ کہوں گا، کیونکہ ٹی وی پہ جا رہا ہے تو ہر جگہ چلا جائے. میں نے ایک دو جگہ پہلے بھی پڑھا، ایک جگہ پہ کسی مقام پہ کہا تھا، مجھے یاد نہیں کس جگہ پہ، شاید آن لائن کسی مجلس میں کہا تھا، کہ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا دین اور مذہب دنیا کا سب سے اچھا دین و مذہب ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کا دین اور آپ کا مذہب جس پہ آپ عمل کرتے ہیں وہ دنیا کا بہترین دین ہے، بہترین مذہب ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر آپ بہترین کردار بھی لوگوں کو دکھائیں. نہیں پہنچا سکا. دنیا کا بہترین کردار بھی پھر آپ کا ہونا چاہیے. اگر نہ ہو تو جو دین و مذہب آپ کو نہیں بدل سکا وہ دوسروں کو کیا بدلے گا؟ جب آپ ہی کو نہیں بدل سکا آپ کا دین، تو دوسروں کو دعوت دینے کا فائدہ کیا؟ بھیا آپ اگر سب سے اچھے دین کے ماننے والے ہیں، میں اب یہاں روک کے پیش کر رہا ہوں. بہرحال یہ داستان جو ہے مشہور ہے یحییٰ خان کے نام سے. یحییٰ خان کا تو نام سن رکھا ہوگا. اب ہندوستان کے مومنین جو ہوں گے ان کو، پاکستان کے پریزیڈنٹ گزرا ہے، ڈکٹیٹر ہے، ایوب خان کے بعد آیا تھا یحییٰ خان، ڈھائی پونے تین سال کی حکومت رہی. تو اس نے کہیں سنا کہ جو چون لائی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے اس نے کچھ خطبے اور کچھ خطوط ترجمہ کروائے ہیں نہج البلاغہ سے. اس کو بتایا کہ بھی یہ انہوں نے ایک آفاقی پیغام دیا تھا، اور وہ وہاں سے پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی حکومت. تو یحییٰ خان صاحب کو بہت جوش چڑھا، وہ البتہ مشہور تو یہی تھا کہ شیعہ ہیں. تو اب وہ کہے کہ بھائی مجھے چون لائی سے ملاقات کرنی ہے، چون لائی سے ملنے چائنا گئے، وہاں ملاقات ہوئی، تو مسلسل اس کو ڈنر ٹیبل پہ تبلیغ کرتے رہے. 20 منٹ جب گزر گئے تو چون لائی نے کہا، بھائی ایک بات سنو، 20 منٹ سے تم مجھے تبلیغ کرو، یہ بتاؤ اسلام میں شراب حرام ہے یا حلال ہے؟ اسلام میں شراب حلال ہے یا حرام؟ تو یحییٰ خان صاحب نے کہا کہ بھئی اسلام میں شراب حرام ہے. تو کہا پچھلے 20 منٹ سے میں تو پی رہا ہوں کیونکہ حلال سمجھتا ہوں، تم کس منہ سے پی رہے ہو شراب؟ اگر تمہارے دین میں حرام ہے تو تم کس وجہ سے پی رہے ہو؟ تو یحییٰ خان نے کہا، آئی ایم این انپریکٹسنگ مسلم، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کہو چائنیز میں کہ میں بے عمل مسلمان ہوں. توجہ، آئی ایم این انپریکٹسنگ مسلم، میں جو ہے نا اپنے دین پہ عمل نہیں کرتا، میں پریکٹیکل نہیں ہوں، میں بے عمل انسان ہوں، تو اس لیے میں شراب پیتا ہوں. تو انہوں نے کہا جب تم اپنے دین پہ خود عمل نہیں کرتے تو مجھے دعوت کیوں دے رہے ہو؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، باتیں برا تو نہیں لگ رہی ہیں عزیزان کرام؟ کہا جب تم اپنے دین پہ خود ہی عمل نہیں کرتے مجھے کس بات کی دعوت دے رہے ہو اپنے دین کی؟ تو عزیزان کرام، اب یہ تاریخ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک میں نے وارننگ نہیں دی، میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، میں نے تحدید نہیں کیا، ڈرایا نہیں پہلے، تو میں نے عذاب نہیں بھیجا. عذاب آنا اس بات کی علامت ہے کہ پہلے انبیاء آ کے بتا چکے ہیں. اور عراق کی سرزمین پہ بہت سے عذاب آئے ہیں، توجہ ہو، بہت سے عذاب آئے ہیں. کتنی بستیاں ہیں جن کے نام لکھے گئے ہیں، اور یہ بستی اجاڑ دی گئی، دوبارہ پھر آباد نہیں ہوئی. عراقی وہاں جا کے بستے نہیں ہیں. اگر آپ کہیں چلے جائیں، حتیٰ ہمارے ہاں مستحب ہے، یعنی واجب ہے، ارکان حج میں سے عرفات ہے، پھر مزدلفہ، منا، تین وقوف ہیں کہ ہمیں جب حج میں جاتے ہیں احرام باندھ لیتے ہیں تو پہلے عرفات کے میدان میں رکنا پڑتا ہے، پھر مزدلفہ میں، پھر منا. مزدلفہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اصحاب الفیل کے ہاتھیوں پہ عذاب آیا تھا. تو انہوں نے وہ ایک احاطہ بنا رکھا ہے کہ بھی اس حصے کے اندر عذاب آیا تھا. تو ہمارے یہاں مزدلفہ میں رکنا واجب ہے رات میں، 10 ذی الحج صبح ہوتی ہے، تو فجر سے پہلے تک وہاں پہ آپ کو رکنا واجب، فجر کے بعد بھی رکنا واجب ہے، ویسے رات میں اضطراری ہے، اور پھر اس کے بعد دن میں واجب ہے، یعنی دن سے مراد فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک، سن رائز تک. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مستحب یہ ہے کہ مکروہ ہے اس حصے میں رکو کہ جہاں اصحاب فیل پہ عذاب آیا تھا. مزدلفہ میں رکنا واجب ہے لیکن اس حصے میں نہیں جہاں عذاب آیا تھا، کیونکہ یہ عذاب الہی کی جگہ ہے، تو یہاں سے آگے پیچھے ہو جاؤ، اس لیے ان جگہوں کو بسایا نہیں جاتا جہاں اللہ عذاب بھیج دے، ان جگہوں کو بسایا نہیں جاتا جہاں اللہ عذاب بھیج دیتا ہے، وہاں سے کوچ کیا جاتا ہے، وہاں سے ہجرت کر لی جاتی ہے۔ تب اللہ نے بہت سے عذاب بھیجے، عراق کی جن جن شہروں میں عذاب آئے وہاں دوبارہ نہیں بسایا گیا، بابل آج تک اجڑا نظر آئے گا، دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ توجہ ہو بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ بڑے بڑے انبیاء کو بھیجا، وارننگ دی، تحدید کی، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، اتنے انبیاء مرسلین کو بھیجتا رہا کہ ان کو تحدید کرو، ان کو وارننگ دو، ان کو وارننگ دو، تو ایسے انبیاء جاتے رہے، توجہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا رہا کہ انہیں تحدید کرو، لیکن پھر اللہ نے کہا اب جب بسانا ہے تو کسے بھیجا جائے، پھر علی کو بھیجا، پھر حسین کو بھیجا، جن جگہوں کو بسانا تھا تو پھر آل محمد نے بتایا ہے کہ کیسے بسایا جائے گا، بسانے کا طریقہ آل محمد کے پاس ہے۔ جناب امیر آئیں گے بتائیں گے کوفہ کیسے بسایا جائے گا، جناب سید الشہداء آئیں گے بتائیں گے کربلا کیسے بسائی جائے گی، تو اب یہ سارے کے سارے شہروں کے اندر آل محمد کا کوئی نہ کوئی کرم ہے، ان کا دخل ہے، تو آج اس لیے آباد ہے۔ اس لیے کہتے ہیں آل محمد کے نام سے آبادیاں آباد ہوتی ہیں اور ان کے دشمنوں کی وجہ سے اجڑ جاتی ہیں، اس لیے ان کے دشمنوں کا نام بھی نہ لو، نام بھی یعنی مراد یہ کہ بھی کسی بھی طرح سے نہ مانو، مانو گے تو اجڑ جاؤ گے۔ کچھ لوگوں کے نام ایسے ہوتے ہیں کہ جیل بھی جانا پڑتا ہے، نام لے لو تو جیل چلے جاؤ یا اجڑ جاؤ یا مارے جاؤ یا گولی کھاؤ، تو اس لیے نام ایسوں کے لو کہ انسان بستا رہے، آباد رہے۔ اور اگر ان کا نام لینے سے یعنی آل محمد کے نام لینے سے مارا بھی جائے تو شہید ہے، ایسوں کے نام پہ مارے جاؤ کہ جن کے نام پہ مارے جاؤ تو کم از کم شہادت تو ملے۔ تو حضرت دانے کی رامی، اب یہ میں پیش کر رہا تھا پورے کی پوری تاریخ کو پیش کرنا، تو اس لیے مجھے یہ ایسے نکات کو میں مسلسل پیش کرنا چاہوں گا۔ تو اب یہ بڑے بڑے اللہ کہتا ہے کہ میں نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تاریخ میں دوبارہ واپس جا رہا ہوں کہ جہاں میں نے روکا تھا بات کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وما کنا نہلک القرى حتى نبعث رسولا، ہم کبھی بھی کسی بستی کو نہیں ہلاک کرتے، اس پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ پہلے رسول نہ بھیج لیں، کوئی مبلغ نہ آ جائے، انہیں وارننگ نہ دے۔ اب جو جملہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، کتنے انبیاء، میں نے صرف ایک دو گناہ گنوائے، میں گناہوں کی فہرست گنوانا نہیں چاہتا تھا کہ میرا اشرہ جو ہے وہ اس میں ایسا نہ ہو کہ میں بہت زیادہ گناہوں کو گنوا دوں، تو کتنے گناہوں پہ، ایک ایک گناہ پہ گزشتہ امتوں میں عذاب آ گئے۔ ایک نبی ہیں قرآن کے، اگر آپ واقعات پڑھیں تو ان کو اللہ نے، کچھ مچھلیوں نے شکایت کی اللہ سے کہ پروردگارہ، یا اصحاب سبت، سبت کہا جاتا ہے، سبت عربی میں کہتے ہیں سیٹرڈے کو، تو سیٹرڈے کا پتہ نا یہودیوں کے اندر پورا ایک نظام ہے کہ وہ کچھ نہ سوار ہوتے ہیں جو آرتھوڈاکس جوز ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، تو اصحاب سبت واقعہ ان کو قرآن میں موجود، مچھلیوں نے شکایت کی کہ پروردگارہ یہ ہمیں پورا ہفتہ شکار کرتے رہتے ہیں، ہماری نسل ہی نہیں بڑھ رہی، مارتے رہتے ہمیں مسلسل۔ تو اللہ نے ایک نبی کو بھیجا کہ بھائی باز آ جاؤ، اس مخلوق نے شکایت کی ہے، اللہ نے شکایت سن لی۔ اللہ جانوروں تک کی جو شکایت کو سنے اسے اللہ کہا جاتا ہے، دنیاوی بادشاہوں میں اور خالق کائنات میں بڑا فرق ہے، اور جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں ان میں بھی وہی صفات ہوتی ہیں جو اللہ کے نمائندوں میں ہونی چاہیے، نہیں پہنچا سکا۔ ایسے جانے کی رامی، یہ دنیاوی بادشاہوں کو پتہ نہیں چلتا چونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں، یہ دنیا کے بادشاہوں کو پتا نہیں چلتا کہ یہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے، اس کے لیے کبھی سلیمان کی ضرورت ہے، کبھی رضا کی ضرورت ہے، کبھی علی کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیے ذرا، کبھی یہ رسول خدا سے اگر کوئی اونٹنی کہے تو وہ سنیں گے، کبھی کوئی سواری کہے تو وہ سنیں گے۔ ایسے جانے کی رامی، تو اب وہ کان چاہیے جو جانوروں کی باتوں کو سن لیں، سمجھ لیں۔ تو ایسے جانے کی رامی، میں دوبارہ پیش کروں کہ وہ اصحاب سب کا سب اشارہ کر رہا ہوں، آگے بڑھوں گا، کہ انہوں نے شکایت کی، پروردگارہ یہ مسلسل شکار کرتے ہیں، نبی نے آ کے تحدید کیا، وارننگ دی، کبھی ایک دن ان کو دے دو، ان کا تم شکار نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ سب بیٹھ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بھی یہ ایک دن شکار نہیں کریں گے تو ہم لوگ کھائیں گے کیا اور پھر بیچیں گے مچھلیاں کیسے؟ تو کہا پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ شکار نہیں کریں گے، ہم جال بچھا دیا کریں گے، وہ پھنس جائیں گی، اگلے دن جا کے پکڑ لیں گے۔ کس سے چال بازی ہو رہی ہے یہ؟ اللہ سے. پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں, یہ چال بازی لوگ اللہ سے کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ فوراً جال بچھا دیے, مچھلیاں پھنس گئیں. مچھلیوں نے پھر شکایت کی کہ پروردگار آ رہی ہے, تو جاری ہے سب سلسلہ. اللہ نے پھر دوبارہ نبی سے کہا آپ نے کہ بھئی یہ لوگ شکار کر رہے ہیں, جا کے ان کو تحدید کرو, ان کو وارننگ دو. انہوں نے کہا کہ بھی تم لوگ ایسے کرتے ہو, باز آ جاؤ. تو اب اللہ نے اس پہ عذاب بھیج. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اصحاب رس کا دیکھ لیجئے, اتنے واقعات ہیں میں سنا سکتا ہوں قرآن کریم کے اندر. تو ایک ایک بات پہ امتوں پہ عذاب آ گئے, ایک ایک گناہ پہ, ایک ایک گناہ پہ امتوں پہ عذاب آئے. انہوں نے وزن صحیح نہیں تولا, انہوں نے مچھلیوں کا شکار غلط کیا, اصحاب رس کو بندر بنا دیا گیا, کسی کو کچھ بنا مس کر دیا گیا, ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے, ان کو چیخ بلند ہوئی. بھئی مختلف طریقوں سے مرتے چلے گئے, عذاب آتے گئے. وہ تمام گناہ جو اللہ نے قرآن میں گنوائے ہیں, وہ سارے اور ان سے بھی زیادہ گناہ امت محمدی میں ہیں. نہیں ہے لوگ, وہ تمام گناہ اور اس سے بھی زیادہ ہم لوگ کر رہے ہیں, مسلمان کر رہے ہیں, یہ امت محمدی میں ہو رہے ہیں, لیکن عذاب نہیں آ رہا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سورہ انفال میں ایک آیت ہے, جناب امیر نے نہج البلاغہ پہ اس آیت پہ خطبہ دیا ہے, نہج البلاغہ میں موجود ہے. میں آیت کو جلدی سے صرف پیش کر کے ترجمہ کر دوں گا, اور اگر آپ پہنچ گئے تو آگے بڑھ جاؤں گا, نہیں تو پھر تھوڑی سی وضاحت کروں گا. تو اب یہ آیت ہے کہ وما کان اللہ یعذبہم وہم وانت فیہم. اے میرے حبیب, آپ کا اللہ ان پہ کبھی عذاب نہیں کرے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں. وما کان اللہ یعذبہم لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے حبیب, اللہ ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ آپ, اے میرے حبیب, آپ ان میں موجود ہیں. تو عذاب چل رہا رسول خدا کی وجہ سے. وما کان اللہ یعذبہم وہم یستغفرون. اور اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ہے, فرماتے ہیں دو چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں قرآن کریم میں جن سے عذاب ٹلتے ہیں. پہلی چیز وجود رسول خدا, دوسری استغفار, کا اللہ نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان سے اٹھا لیا. بس اب ایک ہی چیز باقی ہے, وہ ہے استغفار. استغفار کرو گے تو عذاب چلے گا. بھئی ہم نے گناہ کیا, ہم استغفار کر رہے ہیں, تو ہمارے استغفار سے تو کبھی بھی عذاب نہیں ٹلے گا. اس کا مطلب ہے کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کے استغفار کی وجہ سے عذاب ٹل رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا امام معصوم استغفار کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی, آپ نے غور فرمایا, یہ امام معصوم کی استغفار ہے جو عذاب الہی کو ٹال رہی ہے. چلیں گے کچھ دیر نا بھی میرے ساتھ. عزیزان گرامی, کوئی ایک ایسی ہستی ہے جن کی استغفار عذاب کو ٹال رہی ہے. اب کوئی سوال نہ کرے, اگر تمہارے امام معصوم ہیں تو پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ معصوم استغفار عذاب الہی کو روکنے کے لیے کرتے ہیں. گناہ ہم کر رہے ہیں, استغفار وہ کر رہے ہیں. ان کی استغفار نے عذاب کو روک رکھا. یہ ان کی استغفار ہے جس کی وجہ سے عذاب چل رہا ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو عزیزان کرام, تو اب بابل کی پوری تاریخ مجھے, میں نے قرآن میں آیت بھی ہے, سورہ بقرہ ہی ہے, بے بابل ہاروت و ماروت یعلمان الناس السحر. یہ جناب سلیمان, نبی سلیمان, حضرت داؤد کے فرزند بیٹے ہیں, دونوں باپ بیٹا نبی. تو اب ان کی بھی حکومت ہیں, تو دونوں کی قبریں فلسطین میں, بنایا ہی آباد ہی انہوں نے کیا تھا یروشلم کو. یہاں عراق میں حکومت تھی, اور ان کی حکومت کے دوران فلسطین میں پھر ان کی حکومت. تو دو فرشتے اللہ نے ہاروت و ماروت کے نام سے آسمان سے نازل کیے. سنیں گے موضوع میرا صحیح ہے یا؟ تو عزیزان گرامی, اب یہ دو فرشتے ہاروت و ماروت قرآن میں نام آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر, ظاہرا آیت نمبر 102 ہے. اور اللہ نے بابل کا بھی نام لیا قرآن میں. اتنی قدیمی تہذیب ہے کہ اللہ اس کا حوالہ قرآن میں دے رہا. تو اب ہاروت و ماروت نامی دو فرشتے آئے, یعلمان الناس سحر. اللہ کہہ رہا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے سحر, اور ساتھ میں بتا دیتے دیکھو اس کا نقصان ہوگا. توجہ, اس کا غلط استعمال تمہیں نقصان میں لے جائے گا. سحر سیکھ رہے ہو, غلط استعمال کرو گے. قسم نے کہا نہیں ٹھیک ہے سکھا دو. میں انسان جب اپنے مطلب کی کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے نا, تو یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے نقصان آخرت میں کیا ہوگا, دنیاوی فائدے کو مد نظر رکھتا ہے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. ہم لوگ بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں, بہت زیادہ تنگ نظر, بہت زیادہ بس سامنے کی چیز کو دیکھتے ہیں, آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو اب یہ انسان لذتیں دنیا کی حاصل کرنا چاہتا, تو اب یہ بابل کی تاریخ میں لکھا ہے قرآن کریم میں بابل ہاروت، اللہ نے قرآن میں نام لیا بابل کا اور کہا ہاروت و ماروت دو فرشتے آئے، انہوں نے لوگوں کو سحر سکھایا. تو اب جادوؤں کا مرکز تھا، بتوں کا مرکز، بت پرستی تھی، تمام گناہ تھے، سب کچھ تھا، لاکھوں کی آبادی تھی اس زمانے میں. اور جب ایسا اجڑا کہ جب اجڑا تو پھر دوبارہ آباد ہی نہیں ہوا. یہ شہروں کی ہستی بستی کو نہ دیکھیے گا، اگر وہاں عبادتیں نہ ہوں تو سب کچھ اجڑ جاتا، سب کچھ اجڑ جاتا. بھائی دنیا کا سب سے بڑا جوئے کا مرکز، جوئے کا اڈا مانا جاتا ہے، نیواڈا اسٹیٹ ہے امریکہ کی اور اس کا شہر ہے، بہرحال پتہ نہیں نام لینا مناسب ہے یہ نہیں ہے. تو یہاں تک ہمارے بعض علماء کہتے تھے کہ اگر آپ جہاز میں بیٹھ کے اوپر سے بھی اڑ جائیں تو ترک اولا تو ہو گیا. اور اب وہاں ماشاءاللہ امام برگا بھی کھل گیا، میرا پچھلے سال زندگی میں پہلے اتفاق ہوا. تو لاس ویگس نام ہے بڑا مشہور، بہرحال نام لینا میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا. 17-18 سال قحط پڑا رہا، بارش نہیں ہوئی. 17-18 سال مسلسل بارش نہیں ہوئی. گولف کورٹ اکھاڑ اکھاڑ کے انہوں نے کہا دوسری جگہ پہ لے جاؤ کیونکہ پانی ہی نہیں ہے، یہاں پہ کیسے آباد رکھیں گے، کیسے سلسلہ. تو کہا یہ کیا معاملہ ہے، تو کوئی جواب نہیں دے سکا. کبھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، قریب کی ساری بستیوں میں، سب شہروں میں، سٹیٹس کے اندر بارش ہو رہی، یہیں پہ بارش نہیں ہوتی. اب کون سمجھائے، جہاں گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. یہ حدیث ہے اربعۃن، یعنی اب یہ حدیث اگر کہیں تو میں پیش کر دیتا ہوں ہمیں جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو معذرت کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں، یہ کتاب میں نے جو پڑھی ہے الملاحم والفتن، چار جلدوں میں ہے، مرحوم آیت اللہ سید محمود سرخی کی. تو انہوں نے الف با کی ترتیب سے الفابیٹیکل جو لیٹرز ہیں اس کے سیکونس کے اندر ہر چیز کو گنوایا ہے علامات ظہور کے متعلق. تو اس کے اندر ایک حدیث فرماتے ہیں اربعہ کے باب میں، تو جلد نمبر ایک میں یہ حدیث ہے، اگر سننا پسند فرمائیں. تو اس میں فرماتے ہیں کہ چار، جب اذا فشت الاربعہ ظہرت الاربعہ، جب چار گناہ بڑھ جائیں تو اللہ کی طرف سے چار نشانیاں بڑھ جاتی. تو کہا اذا فشت الزنا، جب زنا بڑھیں گے تو پھر زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. دوسرا فرمایا کہ جب دنیا کے اندر لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں، اذا امسکت الزکوٰۃ، تو اگر لوگ زکوٰۃ نہ دیں تو ماتت الماشیہ، تو جو مویشی ہیں، جانور ہیں، یہ مرنے لگتے ہیں. لوگ اگر لوگوں کے حقوق، غریبوں کے حقوق نہ دیں تو جانور مرنے لگتے ہیں، مویشی مرنے لگتے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے سپلائرز چائنا، وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، بھیڑوں کے، بکریوں کے، دنیا کے اندر. اور پچھلے ان کے ہاں ابھی ایسی فائر ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ملینز، 500 ملین سے زیادہ جانور مر گئے ہیں. اتنی بڑی تعداد کبھی میں نے نہیں سنی. گھبرا تو نہیں رہے. تو اذان گرامی، اب یہ احادیث ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا بند کر دیں، مؤمنین ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں، اچھی طرح سے نہ ملیں، تو غلبت المشرکون علی المؤمنون، اگر یہ جو مشرک ہیں ان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے مؤمنین پہ. اور جو چوتھا گناہ ہے اس کے لیے گنوایا گیا کہ جب حکام اپنی رعایا پہ رحم نہ کھائیں تو پھر بارشیں بند ہو جاتی ہیں. تو یعنی بہرحال مختلف علامات بتائی گئے، مختلف جو گناہ ظاہر ہوتے ہیں تو ان کے مختلف علامات دنیا کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، اور مختلف چیزوں کے اثرات ہیں، ہر چیز کا ایک اثر ہے. اب یہ کسی آپ غیر مسلم کو بتائیں جو خدا کو نہ مانتا ہو، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. مثال کے طور پر سے کہیں کہ بھئی اگر آپ صدقہ دیں گے یا خمس نکالیں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو دولت میں برکت ہوگی. وہ کہ کیسی برکت، بھی میرے پاس 100 پاؤنڈ تھے، 20 میں نے دے دی تو 80 رہ گئے، تو کم ہوگا یہ، تو یہ کیا برکت کا کیا تصور ہے؟ وہ برکت نہیں سمجھ سکتے. وہ 100 آپ کو کبھی پورا نہ پڑتے، لیکن 80 پورا پڑ جائیں گے. اللہ 80 میں اتنی برکت دے گا کہ آپ کھا بھی لیں گے، بچے گا بھی. لیکن اگر 100 پورے کے پورے رکھ لیتے، 20 کسی کا حق مار لیتے، تو اس میں کبھی پورا نہ پڑتا، بلکہ ایسی جگہوں پہ خرچ ہوتا کہ اٹھ جاتا اور کچھ بھی نہ ہوتا. تو جانے گرامی، یہ برکت کا تصور کوئی غیر مسلم کیا سمجھے گا کہ برکت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہیں گے میرے تو 20 کم ہوگا مثال کے طور پہ. تو جانے گرامی، یہ برکت کا تصور، یہ گناہوں سے بچنے کا تصور، یہ اسلام کے اندر ہے. تو اب یہ عراق کے اندر یہ جو مختلف سویلائزیشن تھیں، تہذیبیں تھیں، ان کے اندر بے انتہا بے رہ روی تھی، گناہ بہت زیادہ تھے. بابل کی تاریخ میں ملتا ہے کہ نیو یارک کچھ نہیں ہوگا، یہ تو آج کے زمانے میں، آج نیو یارک جیسے تو پتہ نہیں کتنے شہر ہوں گے دنیا کے اندر، لیکن بابل جیسا کوئی دوسرا شہر نہیں تھا. اس نے ساری تہذیبوں کو مان کر دیا تھا. بڑی بڑی داستانیں علماء نے لکھ دی ہیں، مورخین نے لکھ دی ہیں، علماء یعنی علماء تاریخ نے بے انتہا داستانیں لکھی ہیں کہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ کیا کچھ ہوا. لیکن آج جب آپ جائیے گا، میں بابل تقریباً جب بھی عراق جاتا ہوں تو اتفاق ہوتا ہے وہاں زیارت کے لیے، حضرت ابراہیم کی ولادت گاہ کے لیے، اور جہاں پہ ان کو منجنیق سے ڈالا گیا تھا آگ، آج صرف ایک چٹیل میدان اور کچھ پہاڑیاں اور کچھ ٹیلے رہ گئے ہیں، اور تھوڑی بہت وہاں پہ پلانٹیشن ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اذان گرامی گناہ اجاڑ دیتے ہیں. مولا سجاد کی حدیث سن لیجیے، میں شاید سخت باتیں کہہ رہا ہوں. وعجل فرجاؤں، تو یہ چوتھے امام اسلام کی حدیث سن لیجیے. آپ فرماتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جن سے بسی ہوئی بستیاں اجڑ جاتی. ان میں سے ایک ہے قطع رحم، جو اپنے خونی رشتےداروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں تو کہا وہ بستی خود بخود اجڑ جائے گی. دعائیں مستجاب نہیں ہوتی حرام خوری کی وجہ سے. اور بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے آقے والدین، جو اپنے والدین گستاخ ہو جائیں تو وہ پوری پوری آبادیوں کو اجاڑ دیتا ہے. عزیزان گرامی، آج جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو زوال آنے والے تھے، یہ زوال میں آ جاتے، لیکن یہ جو یہاں پہ انہوں نے امیگریشن کھولی، پھر یہاں مساجد کھلی، پھر یہاں پہ امام بارگاہیں کھلیں، ذکر محمد و آل محمد ہونے لگا، نمازیں ہونے لگیں، قرآن ہونے لگا، یہ اسی لیے ابھی تک بسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انہیں خود بھی احساس نہیں ہوگا کہ کیا بات ہے، ہم بالکل بینکرپٹ ہو چکے ہیں، مورلی بھی، اکنامکلی بھی، ہر طرح سے، پھر بھی ہمارا نظام چل رہا. تمہیں نہیں پتا یہ کس لیے چل رہا، کسی حسین کا تذکرہ جاری ہے. غور فرما رہے ہیں اللہ نے گران. تو یہ چند اللہ والے ہوتے ہیں، چند نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بڑے بڑے گناہگاروں کے عذاب رک جاتے ہیں. ایک حدیث یہاں مکمل کر دوں، تو اب یہاں تک ہیں الفاظ کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے گناہ کتنے زیادہ ہیں، گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو کہتا ہوں کہ میں ان پہ عذاب بھیج دوں، لیکن تین چیزیں مجھے عذاب سے روک لیتی ہیں. جب میں ماؤں کی گود میں بچے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ارے یہ معصوم بچے ہیں، بے گناہ بے خطا بچے ہیں. دوسرے، جب میں بوڑھے بوڑھے سفید ریش سفید بالوں والے افراد دیکھتا ہوں کہ جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہہ رہے انہوں نے میری بندگی میں اپنے آپ کو کمزور کر دیا، یہ بوڑھے ہو گئے، تو ان کی وجہ سے عذاب روک دیتا ہوں. اور تیسرے، جب میں دعائیں مانگتے ہوئے جتھے دیکھتا ہوں، جب گروپس کے اندر لوگوں کو گروہوں میں جتھوں میں دعائیں مانگتے دیکھتا ہوں، مل کے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، بعض اوقات ایک دستہ جو مومنین کا دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے وہ کتنوں پہ سے عذاب کو رکوا دیتا ہے، اور احساس ہی نہیں ہوتا انہیں کہ یہ ہم نے کتنی بڑی نیکی کی ہے. کبھی یہ نہ سوچا کیجیے ارے آج دعائے کمیل میں لوگ کم ہیں، آج دعائے جوشن کبیر میں لوگ کم ہیں. ارے آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ چند افراد جو مل بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور کتنے بڑے بڑے عذاب ٹال دیتا ہے. بس بھئی یہ دعائیں عجیب و غریب ہیں، یہ اعمال عجیب و غریب ہیں، ان کے اثرات عجیب و غریب ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی بہت بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں عراق کی تاریخ میں. تو میں نے آج صرف یہ چاہا تھا، میں داستانیں جو بابل کی دیکھ کے آیا تھا آج میں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں میرے خیال میں شاید یہ ایک آدھ کوئی پیش کروں یا چلیں گے ابھی لوگ میرے ساتھ، تو ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد علیہ السلام کی. تو بس بھائی یہ تاریخ ہے، تاریخ سب سے بڑا درس ہے. جناب امیر فرماتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹسلف، تاریخ اپنے کو دہراتی. آج تو پتہ نہیں کس کے نام سے منسوب ہو گیا، یہ بڑی پتہ نہیں عجیب و غریب عادت بن گئی ہے کہ کسی کا قول چرایا اپنے نام سے منسوب کر کے چلا دیا. اور یہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ دوسروں کے بھی آج اہل بیت سے لوگ منسوب کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اہل بیت علیہ السلام سے غلط قول کو منسوب کرنا گناہ کبیرہ میں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور نہ ہی ان کا قول کسی اور کو دیا جا سکتا. تو اب یہ باتیں بہرحال بتانا ضروری ہے. کہتے تھے کہ ایک بنی امیہ کا دور تھا جہاں پہ حدیث کثرت سے گھڑی گئیں، دوسرا آج کا دور ہے کہ بھئی جو چیز ہوتی ہے اٹھا کے وہ سٹالن کا، اس کا، اس کا، جس کا مرضی قول ہوگا، کہتے ہیں قال امیرنا حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ حضرت علی کے نام سے چلا دیا. بھئی یہ گناہ کبیرہ میں سے چلانے والا حضرت، یہاں تک کہ آغا سیستانی کا تو یہاں تک فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے بغیر تحقیق کے روزے کی حالت میں فون پہ فارورڈ بھی کیا تو روزہ چلا گیا. تو اس لیے تحقیق کر کے کرنا چاہیے، بہرحال ذمہ داری سے یہ چیزیں. آج کل تو سب کچھ لوگ فارورڈ کرنے میں تو ماہر ہیں، پوچھ لو کہ بھی کیا حوالہ کریں گے، مجھے تو آیا تھا فارورڈ، میں نے آگے فارورڈ کر دیا. جب آپ کو ویسے ہی آیا تھا بغیر ذمہ داری کہ آپ نے سولوں کو فارورڈ کر دیا، तो बहरहाल ये चीज़ें बड़ी ज़िम्मेदारी से करने वाली हैं। तो बहरहाल ये अब जो जनाबे मैं पेश करना चाह रहा हूँ, सुनना चाहेंगे कि ये तारीख है। जनाबे अमीर साहब फरमाते हैं कि अगर तुम उठा के देखो कि इराक की पूरी तारीख है, जिसके लिए तारीख अपने को दोहराती है, जो तारीख जानता होगा वो जिंदगी में गलतियां नहीं करेगा, क्योंकि दूसरों की तारीख उसकी जिंदगी में नजर आए। हिस्ट्री मौला अमीर उन्होंने कहा कि मौला ये जो आप फरमाते हैं कि मुझसे बेहतर कोई फैसला नहीं दे सकता, जितने मेरे जमाने के जितने भी हाकिम और काजी हैं इनमें से कोई भी मेरे से बेहतर फैसला नहीं दे सकता। मौला ने फरमाया क्योंकि मैं तारीख को जैसे जानता हूं जैसे मैं अपनी जिंदगी को जानता हूं, मैं पूरी तारीख ऐसे जानता हूं जैसे अपनी जिंदगी, और तारीख के वाकयात दोबारा होते रहते हैं, इसलिए जो कुछ पहले हुआ है उसी में से कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए बहुत से बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो हिस्टोरियंस को हमेशा हायर करते हैं पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिटिकल साइंस वालों को नहीं बिठाते। तवज्जो हो, वो कहते हैं भाई देखो ये कौम अब इस मरहले में है, बताओ अब इनके साथ क्या होगा, तो बताते हैं फलां कौम जब इस मरहले में थी तो उनके साथ ये हुआ था। तो तारीख अपने को दोहराती है, सियासतदानों को भी तारीख से सीखना चाहिए। और बहुत से सियासतदान वो दूसरों की देखते रहते हैं, कभी इबरत हासिल नहीं करते कि इसके साथ ये हुआ था, उसके साथ वो हुआ, उसके साथ वो हुआ, लेकिन फिर भी सीखते नहीं हैं। तो जनाब अमीर ने खुद कूफा के अंदर एक फैसला दिया जनाब सुलेमान का, ये बाबिल की तारीख उठा के देखें, ये अंबिया अलैहिस्सलाम की, जनाब सुलेमान की, बस ये एक वाकया एक से दो। तो जनाब अमीर के पास या कूफे में आप बाजार से गुजर रहे हैं, जनाब अमीर बगैर सिक्योरिटी के ऐसे ही बिल्कुल आराम से अपने रियाया के साथ रहा करते गुजर रहे हैं, तो एक खातून ने अपने छोटे से बच्चे को आवाज दी, मातद्दैन इधर आओ, कर्जा मर गया, बच्चे का नाम मातद्दैन, मातद्दैन यानी कर्जा मर गया, उधार मारा गया। मौला ने खातून को रोका, ये क्या नाम है? कहने लगे भाई मेरा शौहर जो है वो अपने तीन दोस्तों के साथ तिजारत के सफर पे गया था, और उस सफर में उसका इंतकाल हो गया, और उन तीन दोस्तों ने आके बताया कि उन्होंने वसीयत की है कि मेरे यहाँ औलाद होने वाली है, बच्चे का नाम मातद्दैन रख देना, उधार मारा गया। तो मैंने अपने बच्चे का नाम रख दिया मातद्दैन, उधार मारा गया, यानी पूरा जुमला। मौला ने कहा वो तीन दोस्त कौन थे? देखिए हैकिंग का काम क्या है, मैं जो पेश करना चाह रहा हूं कि बाबिल में कैसे कैसे हुक्मरान गुजरे कि जो बेहरारवी का पूरे की पूरी कौम को शिकार कर दिया, हाकिमे हकीकी हाकिमे मासूम कैसा होता। तो अब अमीर रोमेल ने कहा वो तीन दोस्त कौन है, जरा उनकी मोरफी करो, कभी ये नाम ये नाम ये। फौरन वाला ने कुछ लोगों को बुलाया, कभी जाओ जाके ये तीन अफराज उसने नाम बताए हैं उनका पता मालूम करो, उन्हें गिरफ्तार करके ले आओ। कमोला गिरफ्तार करके ले आए, कहा हाँ उनको अरेस्ट कर लो। गिरफ्तार किया, मौला ने कहा इनको सुतूनों से बांध दो, मस्जिद के पिलर्स के साथ बांध दो। बांधा, कहा फासले फासले से बांधना कि इसकी आवाज उसको ना जाए, उसकी आवाज उसको ना जाए, जब मैं तफ्तीश करूंगा। तफ्तीश कौन करेगा? मौला ने खुद तफ्तीश तो समझते हैं ना। तो अब जब वो जो पुलिस की इंटरोगेशन जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में, तो इंटरोगेशन जो है मौला ने कहा मैं खुद करूंगा, तफ्तीश खुद करूंगा। अब मौला ने ग्रोह बुलाया लोगों का, कहा बस भाई एक बात याद रखो, जब मैं कोई सवाल करूँ ना तो तुम अल्लाह अकबर चीखे मारने लगना, शोर मचाने लगना, अल्लाह अकबर, अल्लाह की, अच्छा ये हो गया। लोगों ने कहा मौला उससे क्या होगा? मौला ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ वो करने दो। तो अब तीनों को बांध दिया गया फासले फासले से दूर दूर। अब मौला ने कहा चलो मेरे साथ आगे। पूछा गया भाई सही से बताओ वो उसका शौहर कैसे मारा गया, किसने मारा था? मैंने तुम तीनों से जो है वो पूरा का पूरा तफ्तीश करनी है। बंधे हुए थे, उन्हें पता भी है, अमीरुल मोमिनीन अली ने भी तालिब है। तो पहले वाले ने कहा या अली बात यह है कि मंसूबा सारा उन दोनों का था, मैंने कुछ नहीं किया। जब उसने देखा कि मौला इस एक सख्त अंदाज से तहकीक शुरू कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, इंटरोगेशन कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरा इसमें कोई दखल नहीं था, मेरा इसमें हिस्सा नहीं है। तो अब सब मौला ने इशारा किया, सब ने कहा अल्लाह अकबर, सबके सब शोर मचाने लगे। मैंने कहा चलो मेरे साथ आगे। दूसरे वाले से कहा बताओ भाई, वो समझ कहेंगे उसने जो कुछ बताया वो झूठा है, सारा मंसूबा उसका था, उसने सुना कुछ नहीं है। तीसरे के पास गए, मौला ने कहा भाई क्या यहाँ पे अल्लाह अकबर चल रहा है, मैं जल्दी वाक्य पेश कर रहा हूँ। जैसे तीसरे के पास पहुंचे, कहा मौला मैं सब कुछ साफ साफ बताने के लिए तैयार हूं, मुझे पता है उन दोनों ने मेरी मुखबिरी कर दी, मंसूबा मेरा नहीं था। मौला ने कहा सब साथ दास्तान सच सच बता। कहा कि माले तिजारत था, हमने बेचा, पैसे आए, तो हम तीनों ने मंसूबा बनाया कि उसका कत्ल कर देते हैं, और हमने उसको जब वो सो रहा था उसको हमने सर पे पत्थर मारे, उसको जान से मार दिया, रास्ते में उसको फेंका है, और फिर उसका हिस्सा हमने चुरा लिया, और फिर जानबूझ के झूठी दास्तान बताई कि भाई वो मारा गया। मौलाना ने कहा भाई ये तीनों वाजिबुल कत्ल हैं क्योंकि इन्होंने एक आदमी कत्ल किया, उसके जो है साथ धोखा किया, कहा इनका पैसा जो है उस खातून को, उस यतीम बच्चे को दिया जाए। और मौला ने उस खातून को बुलाया, कहा आज से अपने बच्चे का नाम रख दे आशदैन, कर्जा अभी तक जिंदा, उधार मारा नहीं गया, उधार जिंदा। तो कहा याली ये कैसे आपको सारा समझ में आका, ये नबी सुलेमान के साथ भी हो चुका है, पता नहीं लोग है या नहीं है। और फरमाया आपने हजरत फैजाने गिरामी, अब ये तारीख अपने को दोहराती है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम के जनाबे दाऊद का फहकुम बैना नास बिल हक, कहा कि हक के साथ, सच के साथ, सच्चाई के साथ लोगों में कदावत करना, फैसले करना जनाबे दाऊद और सुलेमान के। तो मौलाना ने कहा तारीख अपने को दोहराती है। तो ये बाबिल, ये पूरा इराक एक तारीख है, दास्तान है, बड़े बड़े हुक्मरान आते रहे यहां। मैं तफसील से मसला पढ़ना चाह रहा हूं, बीबी की शहादत है, तो एक तारीख है। उन्होंने सबक नहीं लिया कि हमने बच्चों को मार दिया, ये हम पे इसका अजाब आएगा। ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, ये उमर साद, ये क्या सोच रहे थे? ये सोच रहे थे कि भाई क्या है, हमने घेर के मार दिया, दुनिया को पता नहीं चलेगा हुसैन मारे गए। लेकिन खुदावंद मुताल का वादा यह है, खूने ना हक जब बहा दिया जाए तो वो खूने ना हक अपना रंग दिखाता है, मजलूम का खून कभी जाया नहीं जाता। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खालिक ये कहता है जिसका कोई नहीं ना है उसका मैं खुद हूं, उसका बदला लेने वाला मैं हूं। और इमाम हुसैन तो सारुल्लाह हैं कि जिनके खून का बदला लेने वाला खुद खुदा है। तो अब जिसकी तरफ खुदा हो वो कभी मिटता नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होता। और खुदा हुसैन इब्ने अली के साथ है, खुदा जनाबे ज़ैनब कुबरा के साथ है। अब समझ में आया ये अंबिया क्यों सलाम करते नजर आएंगे जनाबे ज़ैनब को, अंबिया क्यों कहेंगे आफरीन है बीबी अहसन जी। ये अंबिया जनाबे ज़ैनब को इसलिए कहेंगे कि अरे ये नबी रसूल की नवासी होते हुए इतने मसाइब को देख करके फिर भी सब्र कर रही हैं, अंबिया सलाम करेंगे। बस भी जुमले पेश कर रहा हूं। तो आज एक ऐसी बीबी के मसाइब हैं, ये तो जुमले मैंने खुद तारीख की किताबों में देखे हैं, बड़े बड़े उलमा ने लिखा कि जब जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह को जनाबे रसूल खुदा ने आगोश में लिया तो जनाबे अमीर से सवाल किया, या अली आपने क्या नाम रखा है अपनी इस बेटी का? कहा या रसूल अल्लाह कभी मैंने और फातिमा ने आप पे सबकत ली है? हसन का नाम आपने रखा, हुसैन का नाम आपने रखा, हमारी इस बेटी का नाम भी आप रखेंगे? तो रसूल खुदा ने कहा फिर मैं भी अल्लाह पे सबकत नहीं लूंगा, जो खुदा फैसला करे। परवरदिगारा तूने क्या फैसला किया? कहा हाँ रही ज़ैनो, अब ये अपने बाबा की ज़ीनत है। अब रसूल खुदा एक मरतबा जनाबे ज़ैनब के कलाइयों को चूमने लगे, प्यार करने लगे और रोने लगे। जनाबे सैयदा ने कहा बाबा जान क्या बात है? कहा यही उम्मुल मसाइब है, आपकी ये बेटी उम्मुल मसाइब है। बस भाई अब मैं जो जुमला कहना चाहता था, मैं चाहूंगा खास तौर से सारे मेरे सामईन, चाहे वो टीवी पे सुन रहे हो, घरों में कहीं पे सुन रहे हो, खास तौर से जुमले को गौर से सुनिएगा। अगर जनाबे ज़ैनब उम्मुल मसाइब हैं, जो कि हैं, तो फिर जनाबे सकीना बिनतुल मसाइब, जनाबे ज़ैनब मसाइब की माँ है, जनाबे सकीना मसाइब की बेटी है। बस भाई आज 13 सफर की शब है, शबे शहादत है जनाबे सकीना की। आए जरा मिलके जनाबे सैयदा को पुरसा देंगे, मिलके जनाबे सैयद शहदा को पुरसा देंगे, उनकी दुख्तर का, उनकी बेटी का। आए जरा मिलके चलें। मैं पहले दो जुमले पेश कर दूं, जब मौला हुसैन जनाबे सैयद सज्जाद से, जनाबे ज़ैनब से, बीबियों से विदा करके खेमे से बाहर आए तो आयतुल्लाह शेख जाफर शूस्तरी ने जुमले लिखे हैं, कहते हैं मौला हुसैन ने नजरा यमीनन व नजरा शिमाला, पहले दाएं तरफ देखा फिर बाएं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से आवाज देके कहा ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था लेकिन मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं है। तो अबरावी कहता है कि मैंने देखा कि एक बीबी बुरका पोश खेमे से बाहर आई, का भैया अभी ज़ैनब जिंदा है, बीबी ने बाजू थामा, मौला हुसैन का सवार कराया। बस भाई मेरी तरफ इशारा, मैं एक जुमले की तरफ खास तवज्जो कीजिएगा। जब मौला हुसैन अपने जुलजना पे सवार हो गए तो मौला ने जुलजना को एड़ लगाई, जुलजना आगे बढ़ा, जैसे ही एड़ लगाई जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा। कहा जुलजना क्या बात है कि तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया है? जुलजना मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, मेरे असहाब अंसार सब मारे गए, تو زلجنہ بے زبان جانور نے ایک مرتبہ سر کو جھکایا تو زلجنہ کے قدموں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بی بی لپٹی ہوئی تھی۔ مولا حسین فوراً اپنی سواری سے اترے، بی بی کو سینے سے لگایا، بہت زیادہ پیار کیا، کہا بیٹی کیا بات ہے، آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ تو جناب سکینہ نے سوال کیا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سنیں گے جملے؟ مولا حسین نے فرمایا، کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا، بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بڑھ گئی ہے۔ بابا مجھے پیاس نہیں ہے۔ بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے، بابا مت جائیے۔ کہا نہیں بیٹی، میں نے تفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا۔ بیٹی میرا بچپنے کا نانا سے وعدہ ہے، میں جان دینے کے لیے جا رہا ہوں، بس بیٹی آپ صبر کیجیے گا۔ مولا نے کچھ وصیت کی، اس میں ایک جملہ کہا، کہا بیٹی آج رات جہاں ماں سلائے وہاں سو جائیے گا، ضد نہ کیجیے گا، مجھے بابا کے سینے پہ سونا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے لگتا ہے یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے مصائب باپ کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی مولا حسین نے بی بی کو پیار کیا، پھر ایک جملہ کہا، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا بھائی، مجھے میں تو پوری شہادت پڑھنے والا تھا، میں نے تو بھی پڑھے ہی نہیں ہے مسائل۔ ایک مرتبہ کہا مولا حسین، کہا بیٹی آج رات وہاں جہاں سلا دینا وہاں ماں سو جائیے گا۔ اب جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا، کہا بابا آپ جب مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کے بھی حق ہیں بیٹیوں کے بھی۔ بابا جان آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا ہے؟ مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی، کہا بی بی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا سب کھل کے بتا دے، بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا، پتا نہیں ممکن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی ایک روک کے جملہ کہوں گا، جب شام غریبہ آئی نا، پتا نہیں شہادت پڑھوں نہ پڑھوں، جب شام غریبہ آئی تو جناب مسلم کی جب شہادت ہوئی تھی نا، تو اس وقت جناب سید الشہداء نے جناب رقیہ کو بلایا تھا۔ جب جناب رقیہ آئی نا تو آپ نے کہا کہ جناب آتکا سے، اپنی بیٹی سے کہا، آتکا ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلو۔ جب آئی نا جناب رقیہ جناب آتکا کے ساتھ، مولا مسند سے کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ آگے بڑھ کے جناب آتکا کے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنی بھانجی کے سر پہ، ہاشمی بچی تھی، فوراً ایک ہی جملہ کہا، مامو جان کیا میرے بابا خیریت سے ہیں؟ آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو۔ تو مولا نے کہا، بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی مامو زندہ ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، زینب ذرا میری صندوقچی لا دیجئے۔ تو مولا نے دو بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب آتکا کے کانوں میں بالیاں پہنائیں۔ اب وہاں قریب میں جناب سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھی، اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ جب شام غریبہ آئی، جناب سکینہ انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے، اتنے میں شمر آیا، اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب اس نے بالیاں نوچی، بی بی نے رو کے کہا، چچا عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا، میں کوئی مصائب نہیں پڑھوں گا، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ ایک آخری روایت سن لیجئے، اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے آخری روایت، سوگ نامہ آل محمد میں آیت اللہ اشتہاردی مرحوم نے ایک جملہ لکھا ہے، کہا رات کا وقت تھا زندان شام تھا، جناب سکینہ نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا مولا حسین آئے ہیں، باہیں پھیلا کے کہتے ہیں میری بیٹی میرے پاس آ جاؤ، بی بی خواب میں دوڑتی ہوئی گئی مولا حسین کے گلے لگی، جیسے ہی مولا نے گود میں لیا بی بی نے جملہ کا کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، بابا آپ کے بعد میرے کانوں سے بالیاں اتار لی۔ بس میں بی بی بہت تڑپ کے رونے لگی، ایک مرتبہ جناب سکینہ کی آنکھ کھل گئی، جیسے ہی آنکھ کھلی بی بی رونے لگی، کہا اماں ابھی میرے بابا یہیں پہ تھے، میرے بابا نے مجھے گود میں لیا تھا، اماں میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ جناب رباب رونے لگی، ساری بی بیاں رونے لگی، جب رات میں بی بیوں کا رونا سنا یزید ملعون کی آنکھ کھلی، اس نے پوچھا کیا بات ہے، یہ بی بیاں اتنی بلند آواز سے کیوں رو رہی ہیں؟ ایک ملعون نے کہا کہا کہ ایک بچی ہے اسے بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ یزید نے پوچھا کون ہے اس کے بابا؟ کہا اس بچی کے بابا کا نام حسین ہے، کہا جا اس بچی کو حسین کا سر دے دو۔ انہوں نے تشت میں سر رکھا، اوپر سے کپڑا رکھا، جب تشت لائے تو بی بی سمجھی شاید پانی لائے، کہ اب مجھے پیاس نہیں ہے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے تشت سے کپڑا ہٹایا، بی بی نے سر کو دیکھا، تڑپنے لگی، آگے بڑھی، سر اٹھایا، سینے سے لگایا، بابا یہ کس نے آپ کی رگوں کو کاٹ دیا، بابا کس نے مجھے اس بچپنے میں یتیم کر دیا، بابا۔ ایک مرتبہ بی بی زمین پہ گری، مولا سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بیوں نے پوچھا سجاد کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میری بہن دنیا کے مصائب سے آزاد ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بس بھائی دو جملے دعا کے کہوں گا، بس بھائی دو جملے دعا کے اگر برداشت کر پائیں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، پروردگارا جب شام غریبہ میں پانی آیا، مجھے نہیں معلوم کون پانی لایا، اب تک ثابت نہیں، جب پانی آیا نا تو سب بیویوں نے کہا پہلے جناب زینب کو پانی دے دو۔ جناب زینب نے کوزہ لیا، کہا سکینہ بیٹی آپ پہلے پانی پی لیجئے۔ جیسے کوزہ لیا نا جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے، آپ نے پہلے مجھے پانی کیوں دیا ہے؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ سب سے چھوٹی ہیں۔ جناب سکینہ نے کوزہ لیا، مقتل میں اتر گئیں، بیویوں نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے۔ پروردگارا واسطہ جناب سکینہ کی مظلومیت کا، بارہویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، اس امام بارگاہ کو بال مراد کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مجلس شدت کو نندگا، ذاکرین مجلس سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین کو جناب سکینہ کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔